وله ضم أجر القصار والصباغ والطراز والفتل والحمل إلى ثمنه لكن يقول قام علي بكذا لاشتريته بكذا. بیع مرابحہ اور بیع تولیہ کے بارے میں آپ پڑھ رہے تھے. بیع مرابحہ میں نے بتلایا تھا کسے کہتے ہیں کہ مشتری نے جو چیز خریدی ہے اس قیمت پر مع نفع کے بھئی اس کو آگے بیچے بھئی اس قیمت پر مع اور بتلائے بھی دوسرے کو بھئی. اور تولیہ کے اندر جس قیمت پر خریدی ہے اسی قیمت پر آگے بیچتا ہے اور بتلاتا بھی ہے بھئی. صورت سمجھ میں آئی؟ بتلائے بغیر ویسے اگر نفع کے ساتھ یا اسی قیمت پر بیچتا ہے تو یہ بیع مرابحہ اور تولیہ نہیں ہے بھئی. یہ مطلق بیع ہے پھر. اور بشرتہما شراؤہ بمثلین بھئی. اور ان دونوں کی شرط ذکر کی تھی کہ مشتری کیا کرے اس نے خریدا ہو اس مبیع کو کس کے بدلے؟ مثلی کے بدلے یعنی زوات الامثال کے بدلے اس کو خریدا ہو پھر بیع مرابحہ ہوگی پھر بیع تولیہ ہوگی ورنہ مرابحہ اور تولیہ نہیں ہو سکتی بھئی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان یہ جو دو بیع ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو ناواقف ہوتا ہے تجارت سے وہ تجارت سے واقف اور تجارت کے ماہر شخص پر اعتماد کرتا ہے. مثلا آپ تجارت کے ماہر ہیں تو آپ نے ایک چیز خریدی ہے 2000 روپے کی اور اب اپنے ساتھی کو وہ بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں نے 2000 کی خریدی ہے آپ کو 2200 کی دوں گا. تو وہ اب آپ سے 2200 روپے کی وہ چیز خرید کر خوش ہوگا بھئی. یعنی اگر وہ خود خریدتا اسے ڈر لگا رہتا کہیں میں ایسا دھوکا نہ ہو مہنگی نہ خرید لوں بھئی. لیکن جب آپ تجارت کے ماہر ہیں اب آپ سے وہ 2200 میں بھی لے کر خوش ہے کہ معلوم ہوا اس چیز کو اس نے جب 2000 کی خریدا ہے تو یہ ہے ہی کتنے کی 2000 کی ہے اور میں اب اس سے اگر 200 نفع زائد بھی دے رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں میں پھر بھی فائدے میں ہوں کم از کم نقصان مجھے نہیں ہے بھئی کس نے دھوکہ نہیں ہوا میرے ساتھ بھئی دھوکہ نہیں کیا کسی نے. اسی طرح بیع تولیہ کے اندر بھی تو لہٰذا وہ ناواقف شخص اس کا نفس بیع تولیہ کے اندر خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ میں نے اسی کے مثل کے ساتھ خریدی ہے جس کے ساتھ اس نے خریدی تھی. آپ نے کس کو بیچی؟ مثلا زید کو آگے بیچی تو زید خوش ہوگا کہ میں نے بھی اسی قیمت پر خریدی ہے اسی ثمن کے مثل کے ساتھ خریدی ہے جس پر آپ نے خریدی تھی. جب تجارت کے ماہر شخص نے جس قیمت پر خریدی ہے اس نے بھی اسی کے مثل پر خریدی ہے کس میں؟ بیع تولیہ میں. اور یا مثل مع فضل کے ساتھ اس نے خریدی ہے کس کے اندر؟ بیع مرابحہ میں. تو اس پر اس کا نفس خوش ہوتا ہے بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو اسی کے مثل کے ساتھ خریدنا بیع تولیہ میں اور اسی کے مثل مع فضل کے ساتھ خریدنا کس میں؟ بیع. تو مثل کے ساتھ خریدنا یا مثل مع فضل کے ساتھ خریدنا یہ مثلیات میں تو ظاہر ہو سکتا ہے زوات القیم میں ظاہر نہیں ہو سکتا بھئی یہ مثل ہونا. کہتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّ زَوَاتِ الْقِيَمِ قَدْ تُطْلَبُ بِصُورَتِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَالِيَّتِهَا. تو لہٰذا بیع مرابحہ اور تولیہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے مشتری نے اس چیز کو پہلے کس کے ذریعے خریدا ہو؟ مثلی کے ساتھ خریدا ہو. مثلی کے ساتھ مثلا آپ نے گھڑی خریدی کتنے کے بدلے خریدی؟ 2000 روپے کے بدلے ایک گھڑی خریدی. آپ اس گھڑی کو آگے آپ زید پر بیچنا چاہتے ہیں تو اگر بیع تولیہ کرتے ہیں تو کتنا لیں گے؟ 2000. اور اگر بیع مرابحہ کرتے ہیں 200 نفع کے ساتھ تو کتنے لے لیں گے اس سے؟ 2200. تو 2000 اور 2200 وہ دے سکتے ہیں آپ کو کیونکہ یہ کرنسی کس میں سے ہے بھئی؟ زوات الامثال میں سے ہے. لیکن اگر اس گھڑے کو آپ نے خریدا ہوتا کسی زوات القیم کے بدلے مثلا آپ نے بدلے میں اپنا موبائل دے دیا اور اس کے بدلے کیا خرید لی بھئی؟ یہ گھڑی خرید لی. تو اب آپ کا موبائل مثلا کتنے کا تھا؟ 2000 ہی کا تھا، تو اب ضروری نہیں کہ اس گھڑی کی قیمت بھی کتنی ہو، 2000 ہی ہو بھائی. ہو سکتا ہے اس نے آپ کو یہ گھڑی موبائل کے بدلے اس لیے دے دی کہ اس کو وہ موبائل پسند تھا بھائی، اس نے قیمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ کس کا اعتبار کیا، موبائل میں اس کی صورت کا اعتبار کیا، وہ موبائل اس کو پسند تھا. تو زوات القیام میں ان کی صورت مطلوب ہوتی ہے، مالیت مطلوب نہیں ہوتی بھائی. تو لہٰذا آپ نے جب موبائل کے بدلے خریدی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ موبائل 2000 کا تھا تو یہ گھڑی بھی کتنے کی ہو، 2000 کی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو وہ موبائل پسند تھا، صورتاً اس کو مطلوب تھا، اس لیے اس نے یہ گھڑی اس کے بدلے دے دی، ورنہ ہو سکتا ہے ویسے وہ کتنے کی دیتا، 3000 کی دے دیتا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب اگر آپ آگے بیع مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے مثل کے ساتھ کیا مانا بھائی کیسے کریں گے؟ آپ نے موبائل کے بدلے خریدی ہے تو موبائل کتنے کا تھا مثلا؟ 2000، تو کیا گھڑی کی قیمت 2000 ہی ہوئی بھائی؟ 2000 ہونا ضروری نہیں بھائی. وَأَيْضًا الْقِيمَةُ مَجْهُولَةٌ، نیز اس صورت میں قیمت بھی مجھول ہوگی بھائی، قیمت بھی کیا ہوگی؟ مجھول ہوگی. مثلا آپ نے خریدا ہے کس کے بدلے؟ موبائل کے بدلے، اور موبائل کس میں سے ہے؟ زوات القیام میں سے. اب اس کی قیمت آپ کہہ رہے ہیں 2000 کی ہے، 2000 کا ہے، کسی اور سے لگواؤ گے قیمت وہ کہے گا 1800 کا ہے، کسی اور سے لگواؤ گے وہ کہے گا 1700 کا ہے، کوئی 1900 کا بتائے گا، کوئی 2200 کا بتائے گا. تو قیمت متعین ہوئی یا مجھول ہوئی بھائی؟ تو قیمت متعین نہیں، وہ تو اندازے سے لگائی جاتی ہے، تو اس کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. وَمَبْنَ الْبَيْعَيْنِ عَلَى الْأَمَانَتِ، اور دونوں بیعوں کی بنا کس پر ہے؟ امانت پر ہے، کہ وہ ناواقف نے دوسرے پر کیا کیا ہے، ماہر شخص پر اعتماد کیا ہے بھائی، تو اس کی بنا ہے امانت پر. اس کی بنا کس پر ہے؟ امانت پر ہے. جب آپ نے اسے کہا میں نے 2000 کی خریدی ہے، اس نے آپ پر اعتماد کیا کہ آپ نے واقعی کتنے کی خریدی ہے؟ 2000 کی خریدی ہے. تو اس بیعوں کی بنا ہے امانت پر، اس لیے کہ ناواقف اعتماد کرتا ہے ماہر شخص پر بھائی. تو یہاں پر وہ زوات القیم کے اندر بھائی، وہ جو موبائل آپ نے بدلے میں دیا تھا وہ کتنے کا ہے جی بھائی؟ اس کی کوئی قیمت متعین ہے؟ اگر اس کی قیمت فرض کرو 2000 لگا بھی دیں، اب آپ آگے بیع تولیہ یا مرابحہ کرنا چاہتے ہیں اور اس موبائل کی قیمت کتنی لگائی؟ 2000. معلوم ہو گویا آپ نے یہ گھڑی کتنے کی خریدی؟ 2000 کی. لیکن بھائی 2000 جو اس موبائل کی قیمت آپ نے لگائی، کیا وہ وہاں پر اس کی قیمت ہی 2000 ہے یا کمی بیشی کا بھی امکان ہے؟ تو وہاں شبہ آیا عدم مماثلت کا. کس چیز کا شبہ آیا؟ کہ ہو سکتا ہے یہ 2000 اس کے مماثل ہوں، ہو سکتا ہے اس کے مماثل. تو جو بیعوں کی بنیاد ہیں ان کی بنیاد تو ہے امانت پر، تو یہاں شبہ ہے عدم مماثلت سے بچنا بھی ضروری، عدم مماثلت کے شبہ سے بچنا بھی. لہذا ثابت ہوا کہ بیع مرابحہ یا تولیہ میں ضروری ہے کہ وہ چیز جو مشتری نے خریدی تھی اور جس کی آگے بیع مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اس مشتری نے کس کے بدلے خریدا ہو؟ زوات الامثال کے بدلے خریدا ہو، زوات القیم کے بدلے نہ خریدا ہو. وَلَهُ ضَمُّ أَجْرِ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَّازِ. والطراز بھی پڑھ سکتے ہیں اور والطراز بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی. اچھا، صورت یہ بھئی، آپ نے چائنا سے کپڑا خریدا، مثلا 500 تھان کپڑا آپ نے چین میں خریدا بھئی، اور وہاں سے اب منگوایا آپ نے، تو وہاں سے یہاں تک لانے پر خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خرچہ والا نا خرچہ ہوگا. پھر جب یہاں پہنچا تو پھر آپ نے ان کپڑوں کو ڈرائی کلین کروایا، ساروں کو زبردست قسم کا بھائی دھوبی سے دھلوائے، اس پر بھی خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ والا نا خرچہ ہوگا. پھر آپ نے رنگریز کو دیے بھائی، رنگ کرنے والا بھائی، جو رنگ کرتا ہے، ایک ہے رنگ ساز، ایک ہے رنگریز. رنگ ساز وہ ہے جو رنگ بناتا ہے، رنگریز وہ جو رنگ لگاتا ہے. پھر آپ نے بھائی وہ کپڑے رنگریز کو دیے، اس نے ان کو بڑے عمدہ قسم کے مختلف رنگ دے دیے بھائی، تو اس پر بھی کیا آئے گا؟ خرچہ. پھر آپ نے بھائی طراز کے حوالے کیے بھائی، اس پر کشیدہ کاری کروائی. آپ نے دیکھا ہے بھائی کپڑوں پر کیا کرتے ہیں بھائی، کشیدہ کاری وغیرہ کرواتے ہیں بھائی، کڑھائی وغیرہ، وہ آپ نے کروائی، اس پر بھی کیا ہوا؟ خرچہ ہوا. پھر بھائی وہ جو کپڑے کے کناروں پر لگاتے ہیں بھائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہاں وہ عورتیں لگاتی ہیں بھائی کپڑوں کے کناروں پر، جھالر وغیرہ ہوتی ہے، لیس بھائی، لیس. تو وہ بھی بھائی آپ نے لگوا دی بھائی، اس پر بھی کیا ہوا؟ خرچہ ہوا. تو دیکھو اب جو چیز بن گئی بڑی زبردست بن گئی بھائی، تو کیا ان کی قیمت ان کے خرچے ساتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ کہتے ہیں ان سب کے خرچے ساتھ ملائیں گے بھائی، ان کے خرچے. تو اب آپ جب بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں، تو چین سے تو آپ نے کپڑا خریدا تھا 5 لاکھ کا، لیکن یہ سارے خرچے ملا دیے تو آپ کو پڑ گیا 8 لاکھ کا بھائی. اب آپ مرابحہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ کپڑا مجھے کتنے میں پڑا ہے؟ 8 لاکھ میں پڑا ہے، اور میں آپ کو یہ 9 لاکھ میں سارا دے دیتا ہوں. اور اگر بیع تولیہ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے مجھے 8 لاکھ کا پڑا ہے، آپ کو بھی کتنے کا دیتا ہوں؟ 8 لاکھ کا بھائی. سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ تاجروں کے عرف میں یہ جو خرچے ہیں یہ کیا کیے جاتے ہیں؟ چیز کے ساتھ ملائے جاتے ہیں. دیہات میں سے ایک تاجر آتا ہے، یہاں سے اپنی چیزیں لے کر جاتا ہے، وہ خرچہ بھی نکالتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ کہنا کہ مجھے یہ کپڑا اتنے میں پڑا ہے، 8 لاکھ میں پڑا ہے، آپ کو 8 لاکھ کا دے رہا ہوں یا 9 لاکھ کا دے رہا ہوں، یہ نہ کہنا میں نے 8 میں خریدا ہے، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہو جائے گا بھائی. یوں نہ کہے کہ میں نے خریدا اتنے کا، یوں کہ اتنے کا مجھے پڑا ہے. وَلَهُ اور مشتری کے لیے جائز ہے ضم اجر القصار. قصار کہتے ہیں دھوبی کو بھائی، دھوبی کی اجرت کا ملانا. وَالصَّبَّاغِ، صباغ کہتے ہیں بھائی رنگریز کو، رنگریز کی اجرت کا ملانا. وَالطَّرَّازِ، طراز کشیدہ کاری کرنے والا بھائی، کشیدہ کار جو ہے، تو طراز بھی پڑھ سکتے ہو کشیدہ کار، اور طراز بھی، طراز کشیدہ کاری. تو کشیدہ کار کی اجرت ملائے گا یوں کر لیں، یا کشیدہ کاری کی اجرت ملائے گا طراز پڑھیں تو. والفتلی، اور فتل وہ لیس وغیرہ جو آپ نے بتلایا جو کنارے پر لگاتے ہیں بھائی، وہ جھالر وغیرہ، وہ ڈوری وغیرہ لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی، ان کے بھی ملائیں گے. والحملی، اور کس چیز کی اجرت بھائی؟ ہاں وہ باربرداری کی جو اجرت ہے وہ بھی الا سمنی ہی، اس کے سمن کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ ملائے گا. لیکن یقول قام علی بقضاء، لیکن یہ کہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے. لشتریتہ بقضاء، یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے. فَإِن ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِ خِيَانَةٌ فِي الْمُرَابَحَةِ. اچھا بھئی خیانت ظاہر ہو گئی بھئی، آپ گئے تھے ایک شخص سے چیز خریدی آپ نے بھئی، اس نے کہا کہ یہ مجھے 1000 روپے کی پڑی ہے اور آپ کو میں 1100 کی دوں گا. کتنے کی دوں گا؟ بیع مرابحہ کی اس نے آپ کے ساتھ بھائی. بعد میں پتا چلا نہیں بھائی، اس نے تو 800 کی خریدی تھی بھائی. کتنے کی خریدی تھی؟ 800. تو بیع مرابحہ میں خیانت کا پتا چلا، معلوم ہوا 100 نہیں نفع کمایا، کتنا کمایا ہے؟ 300. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھائی مشتری کو اختیار دیا جائے گا، لینی ہے چیز تو 1100 میں ہی اپنے پاس رکھو بھائی، اور اگر نہیں لینی تو واپس کر دو بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ بیع مرابحہ کے اندر اگر خیانت کا پتہ چلے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو خیار ہوگا، لینی ہے تو اسی قیمت میں لے لے، اور چاہے تو کیا کر دے؟ واپس کر دے. کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے نفع تھا 100، اور بیع مرابحہ میں بھی کیا ہوتا ہے نفع. اب نفع کتنا ہو گیا؟ 300 پتہ چلا بھائی، تو کیا مرابحہ کی حقیقت بدلی ہے؟ تو اب بھی مرابحہ ہی ہے، 800 وہی قیمت ہے اور جمع نفع کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. تو مرابحہ، اب بیع مرابحہ کی حقیقت یعنی بدلی، اب بھی مرابحہ ہے خیانت کے باوجود بھائی، لہذا اب مشتری کو اختیار صرف دے دیں گے، لینا ہے تو کتنے میں لے لو؟ 1100 میں، 1100 میں، یہ بھی مرابحہ ہی ہے، البتہ نفع کے اندر زیادتی آ گئی، اور نہیں لینا تو واپس کر دو. لیکن اگر بیع تولیہ میں ایسا ہوا، آپ نے ایک چیز خریدی 1000 کی بھائی، اس نے بھی کہا میں نے کتنے کی خریدی تھی؟ 1000 کی، بعد میں پتا چلا اس نے 800 کی خریدی تھی، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ 200 روپے اس سے واپس لیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ 200 روپے. اس لیے کہ تولیہ کسے کہتے ہیں؟ جس قیمت پر خریدا ہو اسی قیمت پر آگے بیچنا. تو اس نے ذکر تو بیع تولیہ کی ہے، لیکن دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ مرابحہ کر رہا ہے. تو اب یہاں پر تولیہ چونکہ اس نے ذکر کیا تھا، لہٰذا اب وہ 200 اس سے واپس لے لیں گے، تاکہ بیع کون سی بن جائے؟ تولیہ بن جائے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں تو حقیقت ہی بدل رہی تھی، کہا اس نے بیع تولیہ کا تھا اور نکلی کون سی؟ مرابحہ. تو پھر اس کو تولیہ بنائیں گے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ وہ جو اس نے زائد لیے تھے وہ واپس کرے بھائی. فَإِن ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِ خِيَانَةٌ فِي الْمُرَابَحَةِ، اگر ظاہر ہو مشتری کے لیے خیانت بیع مرابحہ کے اندر، اخذہ بثمنہ او ردہ، تو لے لے اس چیز کو اسی کے ثمن کے بدلے، او ردہ یا کیا کر دے؟ واپس کر دے. وفی التولیہ حتی من ثمنہ، کمی کی جائے گی اس کے ثمن میں، کمی کی جائے گی بھائی. یہ امام صاحب کا مذہب ہے بھائی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بیع مرابحہ کے اندر خیار دیا جائے گا اور بیع تولیہ میں کمی کی جائے گی. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یحط فیہما، امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے اندر کمی کی جائے گی بھائی. ایک شخص ایک چیز لایا بھائی، 800 کی لایا، اور اس نے کیا کہا؟ میں آپ کے ساتھ بیع مرابحہ کرتا ہوں، مجھے 1000 کی پڑی ہے اور آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1100 کی. یا والا نا، وہ 800 کی لایا اور آپ کو کہہ رہا ہے مجھے 1000 کی پڑی ہے، آپ کو بھی 1000 کی دیتا ہوں، بیع تولیہ کر رہا ہے. امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ کمی کی جائے گی، کمی کی جائے گی. وعند محمد رحمہ اللہ خیر فیہما، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں خیار دیا جائے گا، لینا ہے تو اسی قیمت پر لو، نہیں لینا تو کیا کر دو؟ واپس کر دو. کمی نہیں بھائی، کمی کا اختیار. صورت سمجھ آئے؟ تو تین مذہب آ گئے بھائی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرابحہ کی صورت میں خیار، تولیہ کی صورت میں کمی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں کمی کی جائے گی، وہ واپس وصول کیا جائے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں خیار ہے، اسی قیمت پر لو یا واپس کرو. فَإِن اشترى ثانیًا بعد بیعٍ بربحٍ فَإِن رابح طرح عنهما ربح وَإِنِ اسْتَغْرَقَ الرِّبْحُ الثَّمَنَ لَمْ يُرَابِحْ. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ، توجہ سے سنو بھائی. میں نے ایک چیز 10 روپے میں خریدی بھائی. کتنے کی خریدی میں نے ایک چیز؟ پھر میں نے آپ کو وہ چیز بیچتی 15 روپے میں، کتنا نفع کمایا؟ 5 روپے آپ کو بیچ دی. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے وہ چیز خرید لی 10 روپے میں، کتنے میں خرید لی؟ 10 روپے میں خرید لی. تو اس کے ذریعے میں کتنا نفع کما چکا ہوں؟ 5 روپے. اور میں نے اولاً کتنے کی خریدی تھی؟ اب میں اس کی بیع کرنا چاہتا ہوں آگے مرابحہ، تو کیا کہوں گا؟ مجھے کتنے کی پڑی ہے بھائی؟ 10 کی تو میں نے پہلے خریدی تھی، اور 5 کیا کما چکا ہوں اس سے میں؟ نفع. تو اس 10 قیمت میں سے اس نفع کو منفی کر دیں گے، نکال دیں گے، کیا رہ گیا باقی؟ 5. اب اگر میں مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا؟ مجھے کتنے کی پڑی ہے؟ 5 کی. کون سی صورت ہے؟ میں نے جتنے کی خریدی تھی آگے جس کو میں نے پھر بیچی اس سے واپس میں نے خرید لی، درمیان میں کوئی تیسرا آدمی نہیں آیا۔ تو اس صورت میں اس نفع کو کیا کریں گے، مرابحہ یا تولیہ کرنے کی صورت میں نفع کو اس میں سے نکال دیں گے۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے کہ اس نفع کو نکالیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، جو آخری قیمت ہے اس پر مرابحہ یا تولیہ کر سکتا ہے، اور میں نے آخر میں آپ سے کتنے کی خریدی، 10 کی۔ تو اب میں کسی سے بے مرابحہ یا تولیہ کرتا ہوں تو کیا کہوں گا، مجھے کتنے کی پڑی ہے، 10 کی پڑی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، نفع کو نکالو گے۔ صورت دوسری یہ، میں نے ایک چیز 10 کی خریدی اور آپ کو میں نے 20 روپے کی بیچ دی، بھائی تو کتنا نفع کمایا میں نے، بھائی 10۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی چیز میں نے آپ سے پھر 10 میں خرید لی، تو یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی ہے، میں نے خریدی کتنے کی تھی اور آپ سے نفع بھی کتنا کما لیا، تو یہ چیز کتنے میں پڑی مجھے، مفت میں پڑ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ مفت میں پڑ گئی۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں آگے مرابحہ نہیں کر سکتا بھائی، اگر وہ منافع پوری قیمت کا احاطہ کر لے، پورے سمن کا احاطہ، تو اس کے مرابحہ کر ہی نہیں سکتا آگے بھائی۔ جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ آخری قیمت بیان کرے گا۔ صورتیں سمجھ میں آگئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر کیا کیا جائے گا اس صورت میں، اگر اس نفع نے احاطہ کر لیا ساری قیمت کا، سارے سمن کا، تو اس صورت میں اس کے بیع مرابحہ جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں۔ دیکھیے بھائی، فَإِنِ اشْتَرَى ثَانِيًا، پس اگر خریدا بھائی، کس نے خریدا؟ مشتری اول مراد ہے، کون مراد ہے؟ مشتری اول مراد ہے۔ فَإِنِ اشْتَرَى ثَانِيًا بھائی، اگر اس نے خریدا اس چیز کو ثانیاً دوبارہ، ایک دفعہ تو پہلے خرید چکا تھا، اب پھر جس پر اس نے بیچی تھی دوبارہ اس سے خرید لی، بعد بیع بربح، بعد کس کے بیع بربا کے، ایسی بیع جس میں کیا تھا نفع کے ساتھ بیچنے کے بعد بھائی، فَإِن رابحا، اگر وہ اس کی بیع مرابحہ کرے، تو طرح عنہ ما ربحا، تو نفی کرے گا اس سے اس کی جو اس نے نفع کمایا ہے، نفی کرے گا اس سے جو اس نے نفع کمایا ہے جی۔ وَإِن اسْتَغْرَقَ الرِّبْحُ ثَمَنًا، اور اگر گھیر لے نفع پورے سمن کو، لم یرابح، تو اس کی بیع مرابحہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے خود یہ ساری تفصیل بیان کرنے لگے ہیں علامہ صدر الشریعہ، اذا اشترى بعشرۃ، جب خریدا کسی مشتری اول نے کسی چیز کو 10 کے بدلے میں، وباعہ ب15، اور پھر اس کو بیچ دیا 15 کے اندر، تو کتنا نفع ہوا؟ 5۔ ثم اشتراه بعشرۃ، پھر اس نے اس مشتری ثانی سے خرید لیا اس کو 10 کے بدلے، تو فانه ان باعه مرابحۃ، پس یہ اگر اس کو بیچے مرابحہ کے طور پر، یقول، تو یوں کہے گا، قام علی بخمسۃ، یہ مجھے کتنے کی پڑی ہے؟ 5 کی پڑی ہے، یہ کہنا ضروری ہے، یہ نہیں کہے گا 10 کی پڑی ہے۔ وان اشتراه بعشرۃ، اور اگر اس نے اس چیز کو خریدا تھا 10 کے بدلے، وباع، پھر دوسری صورت بتلا رہے ہیں بھائی، مشتری اول نے کیا کہ ایک چیز کو 10 کے بدلے خریدا ہے، وباعہ بعشرین، اور کتنے کے بدلے بیچ دیا؟ 20 کے بدلے بیچ دیا۔ ثم اشتراہ بعشرۃ، پھر اس کو 10 کے بدلے خرید لیا، لا یبیعہ مرابحتن اصلا، تو اس کو مرابحتن سرے سے بیچ ہی نہیں سکتا۔ وعندہما صاحب، جبکہ صاحبین کے نزدیک، یقول، یوں کہے گا دونوں صورتوں میں، قام علیہ بعشرتین، کہ یہ مجھے کتنے کی پڑی ہے؟ 10 کی۔ فی الفصلین، دونوں صورتوں میں۔ کیوں؟ صاحبین کی کیا دلیل ہے اور امام صاحب کی کیا دلیل ہے؟ دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے صاحبین کی دلیل، وہ فرماتے ہیں، لِأَنَّ الْبَعَ الثَّانِيَ بَعٌ مُتَجَدِّدٌ، اس لیے کہ بیع ثانی جو ہے، یہ جو دوسری مرتبہ خرید رہا ہے بھئی، بیع متجدد، یہ نئی بیع ہے، یہ کیا ہے؟ نئی بیع ہے۔ منقطع الاحکام عن الاولی، اس کے احکام کیا ہیں؟ پہلی بیع سے منقطع ہیں۔ امام صاحب نے تو کہا پچھلی بیع کا بھی نفع اس سے دور کرو. صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ بالکل نئی بیع ہے، پچھلی بیع کے حکام کا تعلق اس سے نہیں، وہ 5 روپے اس سے نفع کمایا تھا لہذا اس نفع کا اس بیع کے احکام سے تعلق تو گویا یہ اب اس نے 10 کی خریدی ہے، 10 کی پڑی ہے تو آگے 10 ہی بتلائے گا بھائی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو بھائی امام صاحب کی دلیل بھائی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مثلا کتنے کی خریدی تھی ایک چیز 10 کی، اور آگے میں نے کتنے کی بیچی آپ کو، میں نے آپ کو وہ چیز کتنے کی بیچی 15 کی، کتنا نفع کمایا 5. کہتے ہیں 5 نفع اس بیع کے ذریعے میں کما رہا ہوں، یہ لیکن یہ نفع معرض زوال میں ہے. یہ نفع کس میں ہے؟ ہو سکتا ہے مبیعے میں کسی عیب کا پتہ چلے آپ کو اور آپ مجھے وہ چیز واپس کر دیں، تو یہ نفع ختم ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ یہ نفع کیا ہو جائے گا؟ تو یہ جو بیع اول کی تھی میں نے آپ کے ساتھ، یہ اس کے ذریعے جو نفع کمایا وہ معرض زوال میں ہے، لیکن جب آپ نے وہ چیز مجھے واپس بیچی تو وہ نفع جو 5 روپے تھے وہ پکا ہو گیا، کیونکہ جب چیز آگے بیچ دی جائے تو خیار عیب کیا ہو جایا کرتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ نے آگے بیچ دیا مجھ پر تو خیار عیب تو اب ختم ہوا، لہذا اب وہ جو 5 روپے نفع کے تھے وہ اس بیع ثانی کی وجہ سے پکے ہو گئے. بیع اول کی وجہ سے جو 5 نفع تھا وہ پہلے معرض زوال میں تھا، لیکن اب بیع ثانی کی وجہ سے وہ نفع کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا. تو گویا کہ اس بیع ثانی ہی سے وہ نفع حاصل ہوا بھائی. یہ نفع کس سے حاصل ہوا؟ بیع ثانی ہی سے حاصل ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یوں کہو شبہ آ گیا کہ یہ نفع بیع ثانی سے حاصل ہو رہا ہے، شبہ آ گیا کہ یہ نفع کس سے حاصل ہو رہا ہے. اور یہ ہے بیع مرابحہ، اور یہ معاملہ ہے امانت کا، یہاں احتیاط ضروری ہے، تو شبہ بھی ملحق بالحقیقت ہوگا، شبہ بھی کیا ہوگا. تو گویا کہ نفع اسی بیع ثانی سے حاصل ہو رہا ہے، تو چیز کتنے کی پڑی ہے؟ گویا 5 کی پڑی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان قبل الشراء الثانی، کہ شراء ثانی سے پہلے یحتمل ان یطلع علی عیب، کہ ہو سکتا احتمال ہے اس بات کا کہ مطلع ہو جائے مشتری ثانی علی عیب کسی عیب پر، فیردہ علیہ، تو وہ اس کو مشتری اول پر اس چیز کو کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا. فیسقط الربح الذی ربحہ، تو ساقط ہو جائے گا اس صورت میں وہ ربا جو اس نے کمایا تھا. فَإِذَا اشْتَرَاهُ ثَانِيًا، تو جب اس مشتری اول نے مشتری ثانی سے دوبارہ چیز کو خرید لیا، تَأَكَّدَ ذَلِكَ الرِّبْحُ، تو پختہ ہو گیا وہ نفع. فَصَارَ لِلْمُشْتَرِ الثَّانِي شُبْهَةُ أَنَّ الرِّبْحَ حَصَلَ بِهِ، تو مشتری ثانی جو ہے اس کے لیے شبہ آیا کہ ان الربح حصل به، کہ یہ نفع اسی بیع ثانی سے حاصل ہوا، اس بات کا شبہ آ گیا. فلا يكون منقطع الاحکام عن الاولی، تو بیع ثانی جو ہے بیع اول سے منقطع الاحکام نہیں ہے، اس کے احکام اس سے کٹے نہیں بھائی. ورابح سید شرا من مازونه المحیط دینه برقبته علی ما شرا بائعه، کا مازون شرا من سیده. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے ایک عام غلام ہے، ایک ہے عبد مازون. عام غلام کو عبد محجور کہتے ہیں، اسے کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا تجارت وغیرہ کا. اور ایک وہ غلام ہے جسے آقا تجارت کی اجازت دیتا ہے کہ جاؤ بھائی تجارت کرو پیسے کما کر لاؤ، اسے عبد مازون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبد مازون کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ عبد مازون کے پاس بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا مالک ہی کا ہوتا ہے، لیکن اس عبد مازون پر اگر اتنا دین آ گیا کہ جس نے اس کی سارے گردن کا احاطہ کر لیا، یعنی اس کی ساری قیمت کا کیا کر لیا، احاطہ کر لیا. یہ غلام بھی ہے 5 لاکھ کا، اور اس پر جو قرضہ چڑھ گیا وہ بھی کتنا ہے، 5 لاکھ ہو یا اس سے زیادہ ہے. اب یہ غلام جو کماتا ہے اس کا مالک بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ جو مال ہے اس کا مالک بنے گا. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے یہ اپنے اس قرضے کو اتارے ہوئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا تھوڑے بہت دین کی بات نہیں کی انہوں نے، اتنا دین ہو کہ اس کے پورے رقبہ کا احاطہ کر لے. اسی کی تجارت میں تھوڑا بہت دین تو ہر وقت ہوتا ہے، ایک سے چیز لی بعد میں اس کو پیسے دینے وغیرہ. تو لہذا اتنا دین ہو جس کے رقبے کا احاطہ کر لے، تو یہ مالک بن جاتا ہے بھائی، مالک بنتا ہے. پھر اس عابد، ایسا عابد مازون جس پر اتنا دین تھا، جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا، اس نے ایک چیز 10 روپے کی خریدی، تو یہ اس کا مالک ہے. اب اس نے وہ چیز آگے اپنے آقا کو 15 روپے میں بیچ دی. بھائی کتنے میں بیچی؟ بھائی یہ مالک ہے، آپ کس کو بیچ رہا ہے؟ اپنے مالک پر، وہ 15 کی خرید رہا ہے. بھائی اب آقا اس چیز کی آگے بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں نے 15 کی لی ہے یا 15 کی پڑی ہے مجھے، بلکہ کیا کہے گا، یہ مجھے کتنے کی پڑی ہے، وہی قیمت بیان کرے گا جس پر اس کے اس غلام نے خریدی تھی، اور اس نے کتنے کی خریدی تھی، 10 کی. تو یہ کہے گا یہ چیز مجھے 10 کی پڑی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اگر آقا اپنے اس عبد مازون پر کوئی چیز فروخت کرتا ہے، آقا نے ایک چیز خریدی 10 کی اور اس عبد مازون پر فروخت کی کتنے میں بھائی، 15 میں، یہ عبد مازون آگے اس کے بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ قیمت نہیں بتلائے گا جس پر اس نے آقا سے خریدی بھائی، بلکہ کیا بتلائے گا، مجھے وہ بتلائے گا جس پر آقا نے خریدی تھی. تو یوں کہے گا یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی ہے، 10 کی پڑی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، ورابح سید، اور بیع مرابحہ کرے گا آقا. بھائی سید نکرہ ہے، اس کے بعد شرط فعل آیا تو موصوف صفت بنیں گے، اور تو اس موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لاؤ، اور بیع مرابحہ کرے گا ایسا آقا شارا کہ جس نے خریدا ہے، من مازونی ہی، کس سے؟ اپنے عبد مازون سے. ایسا عبد مازون، وہ عبد مازون المحیط کے احاطہ کیا ہوا ہے. بھئی یہ صفت ہے المحیط، اور یہ صیغہ کون سا ہے مولانا؟ اس میں فاعل کا، اور اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے ہمیشہ؟ فاعل. جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے، اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ. تو اور وہ اس کے اندر عموماً ضمیر ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں پر بھائی اس کا آگے فاعل آ رہا ہے. جیسے بھائی مثلاً میں کہتا ہوں ضربا، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ ضمیر فاعل ہے، لیکن جب میں نے کہا ضربا زیدن، اب ضربا کے اندر کوئی ضمیر ہے نہیں. تو المحیط اسی طرح اس میں فاعل کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ ضمیر فاعل کی، لیکن آگے اگر ان کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو پھر ان کے اندر ان کی ضمیر نہیں. یہاں پر اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، احاطہ کیا ہو، کس چیز نے احاطہ کیا ہو؟ دینہو، اس کے دین نے احاطہ کیا ہو. بھائی کس چیز کا احاطہ کیا ہو؟ بے رقبتی ہی، اس کے رقبے کا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ مرابحہ کرے گا ایسا آقا کہ جس نے خریدا ہے اپنے اس عبد مازون سے، کہ احاطہ کیا ہوا ہے اس کے دین نے اس کی گردن کا، یہ آقا مرابحہ کرے گا. کس پر؟ علامہ شرابہ، اس کا تعلق رابحہ سے ہے، مرابحہ کرے گا علامہ اس سمن پر شرا کے خریدا ہے، بائعوہ، کس نے؟ اس کے بائے نے. اس کا بائے کون ہے؟ آقا کا بائے نے، آقا تو مشتری ہے، اس نے کس سے خریدا ہے؟ عبد مازون سے، وہ اس کا بائے ہے. تو اس سمن پر مرابحہ کرے گا جس پر اس کے بائے نے خریدا تھا، اور مثلا وہ کتنے تھے بھائی؟ 10 تھے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ اذا اشترى العبد المازون، جب خریدا اس عبد مازون نے، المحیط دینہ برقبتہ، کہ احاطہ کیا ہوا تھا اس کے دین نے اس کی گردن کا، اس نے خریدا، کیا خریدا؟ صوبن بعشرتن، ایک کپڑا دس روپے دس کے بدلے میں، فباعہ من مولاہ، بھائی باع کا صلہ من آتا ہے، جیسے اشترا کا صلہ من، اشترائی تو من زید، ان کیا مانا؟ میں نے زید سے خریدا، معلوم ہوا زید ہے بائے، تو اشترا کا صلہ من آئے تو وہ من کس پر داخل ہوتا ہے؟ بائے پر، اور باع کا صلہ من آئے تو یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ مشتری پر. بعت من زید، کیا مانا؟ میں نے زید پر بیچا. فباعہ من مولاہ، تو اس عبد مازون نے اس چیز کو بیچ دیا اپنے آقا پر بھی، خمسہ عشرہ، کتنے کے بدلے میں؟ پندرہ کے بدلے میں. فل مولا ان باعہ مرابحتن، اگر آقا اس کو آگے بیچے مرابحتن، یقول تو یوں کہے گا، قام علی بعشرتن، یہ کتنے کی پڑی ہے چیز مجھے؟ دس کی. کمعزون ان شرا من سیدہ، جیسے ایسا عبد مازون جس نے خریدا ہو اپنے آقا سے، وہ بھی اسی طرح کرے گا. دیکھو، اِذَا اشْتَرَى الْمَوْلَى بِعَشْرَةٍ، جب خریدا آقا نے کسی چیز کو دس کے بدلے میں، ثُمَّ بَعَاهُ مِنْ مَأْزُونِهِ، بھئی مأزون المحیط ہے آپ کی کتاب میں، نہیں بھئی مأزون ہی ہونا چاہیے بھئی، کیونکہ المحیط آگے صفت معرفہ آ رہی ہے بھئی، تو مأزون کو بھی معرفہ بنائیں بھئی، تو اس کے ضمیر مضافلے نکال لیں، یہ بھی معرفہ بن گیا. ثم باعہ من مأزونہ المحیط دینہ برقبہ، پھر بیچا اس کو اپنے ایسے عبد مازون پر کہ احاطہ کیا ہوا ہے اس کے دین نے اس کی گردن کا، کتنے کا بیچا اس پر؟ خمسہ عشرہ، پندرہ کے بدلے. فالمازون ان باعہ مرابحتن، بس عبد مازون اگر اس کو بیچنا چاہے آگے بطور مرابحہ کے، یقول قام علی بعشرتن، تو یہ کہے گا مجھے کتنے کی پڑی ہے؟ دس کی پڑی ہے. لأن بيع المولى من عبده المأذون، اس لیے کہ آقا کا بیچنا اپنے عبد مأذون پر، وشراؤه منه، اور آقا کا خریدنا اپنے عبد مأذون سے، اعتبر عدما، بھائی اس کو کیا اعتبار کیا جاتا ہے؟ معدوم شمار کیا جاتا ہے فی حق المرابحتی، کس کے حق میں؟ مرابحہ کے حق میں. لِسُبُوت، کیوں بھئی معدوم کیوں شمار کرتے ہو مرابحہ کے حق میں؟ کہتے ہیں لِسُبُوتِ ہی مَعَ الْمُنَافِ، لِسُبُوتِ ہی مَعَ الْ، دیکھو بھئی اگر غلام پر اتنا دین نہیں ہے جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اس کی بے آقا کے ساتھ درستی نہیں ہے، کیونکہ غلام بھی آقا کا اور اس کے بعد جو مال ہے وہ بھی کس کا؟ تو کوئی آدمی آقا پر اگر وہ غلام اب بیچتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی اپنے آپ سے چیز خریدے یا بیچے، اور اپنے آپ سے کوئی چیز، اپنے آپ پر کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے؟ نہیں بھئی، لہذا یہ بے معدوم ہوتی ہے، شمار نہیں ہوتی. لیکن جب غلام پر اتنا دین آ جائے کہ وہ سارے رقبے کا احاطہ کر لے، تو اب اس کی بے جو ہوتی ہے آقا کے ساتھ صحیح، کیونکہ غلام پر دین آ گیا، تو اب اس کے پاس جو چیز آئے گی وہ اس کا کیا بنے گا؟ مالک بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. لہذا جب اس پر اتنا دین ہو، اب اس کا آقا کے بیع و شراء کرنا ٹھیک ہے، وہ بیع و شراء معدوم شمار نہیں ہوگی. لیکن یہ مسئلہ ہے مرابحہ کا اور مسئلہ ہے دیانت کا بھئی، تو یہاں پر احتیاط کی طور وجہ سے اب ہم کیا کہیں گے، یہ بیع مرابحہ کرنا چاہے تو جو آقا کی غلام کے ساتھ خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ معدوم بھئی. کیا شمار کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ثبوت تو آ رہا ہے بیع کا، ٹھیک ہے، ثبوت کیوں آ رہا ہے بیع کا بھئی؟ کیونکہ غلام پر کیا موجود ہے؟ قرض موجود ہے، دین موجود ہے جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو ثبوت بے بھی ہے، لیکن بے کے منافی ایک چیز بھی یہاں موجود ہے، اور وہ کیا؟ کہ یہ غلام کس کا ہے؟ آقا کا، تو یہ اپنے مملوک سے کر رہا ہے، گویا اپنے نفس پر کیا کر رہا ہے؟ خرید یا بیچ رہا ہے، تو لہذا ثبوت بیع ہے، تو منافی بیع چیز بھی یہاں موجود ہے، لہذا عام بیوع کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو شمار کریں گے، لیکن مرابحہ میں چونکہ مسئلہ ہے کس کا؟ امانت کا، تو وہاں پر اس بیع کو کیا شمار کریں گے؟ معدوم شمار کریں گے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ لِسُبُوتِهِ اَيْ لِسُبُوتِ الْبَيْعِ. بیعی وجہ بیع کے ثبوت کے, اور ثبوت کیوں ہے, میں نے کیا وجہ ذکر کی, لوجود دین, دین کے ہونے کی وجہ سے ثبوت ہے. تو لثبوت ہی لثبوت البیع مع المنافی, ساتھ کس چیز کے, ایک امر منافی کے, اور وہ امر منافی کیا ذکر کیا میں نے کہ آقا اور غلام ہے وہ, تو وہ اسی کا مملوک ہے, تو گویا اپنے نفس پر بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے. اچھا آگے آپ فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ماتن نے المحیط دینہ برقبتہ کی قید لگائی تھی, یہ قید کیوں لگائی, میں نے تو آپ فائدہ ذکر کر دیا بھئی, اس لیے کہ جب تک اتنا دین اس پر نہ ہو جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کیا تو پھر تو بے کا اعتبار ہی نہیں, جب اتنا دین ہو جائے تو اب کیا کیا جائے گا, اس بے کا اعتبار کیا جائے گا. وَإِنَّمَا قَالَ الْمُحِيطُ دَيْنُهُ بِرَقَبَتِهِ, ماتن نے یہ کہا کہ اتنا دین کی احاطہ کیا ہو اس کے دین نے اس کے رقبے کا, لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْعَبْدِ الْمَازُونِ مِلْكٌ, اس لیے کہ اس صورت میں عبد مازون کے لیے کیا ثابت ہوگی, ملک ثابت ہوگی. اَمَّا الْمَازُونُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا مِلْكَ لَهُ, باقی وہ عبد مازون جس پر کوئی دین نہیں تو اس کے لیے ملک بھی نہیں. فلا شبہ تھا, تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ فی ان البیع الثانی لا اعتبار له, تو اس صورت میں بیع ثانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بھائی جب غلام پر کوئی دین نہیں ہے, اب وہ اپنے آقا پر کوئی چیز بیچتا ہے یا آقا اسے کوئی چیز بیچتا ہے, تو اس صورت میں بیع کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ مالک ہی نہیں بن سکتا. اب اما اذا کان علیہ دین محیط, ہاں اگر اس پر دین محیط ہو, فحین اذن یکون البیع الثانی بیعا, تو اس صورت میں بیع ثانی کیا شمار ہوگی, بیع شمار ہوگی. ومع ذلک لا اعتبار له فی حق المرابحتی, اس کے باوجود مرابحہ کے حق میں اس بیع ثانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فیثبت الحکم بالطریق الاولی فیما لا دین علیہ, بھئی اس صورت میں جس صورت میں غلام کو ملک حاصل ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے مرابحہ کے حق میں بیع کو شمار نہیں کیا, تو جس صورت میں غلام پر کوئی دین ہے ہی نہیں تو اس صورت میں تو بطریق اولا وہ بیع شمار ہی نہیں ہوگی, یہی بات کر رہے ہیں. فیثبت الحکم بالطریق الاولا, بس حکم بطریق اولا ثابت ہو جائے گا. فیما اس غلام کے اندر لا دین علیہ, جس پر کوئی دین, یا فیما اس صورت کے اندر لا دین علیہ کہ جب غلام پر کوئی دین نہ ہو, اس صورت میں حکم بطریق اولا ثابت ہو جائے گا. ورب المال علی ما شراہ مضاربہ بالنصف اولا ونصف ما ربح بشرائہ ثانیا منہ, بڑی بڑی پیچیدہ عبارتیں لا رہے ہیں علامہ تاج الشریعہ. بھائی صورت مسئلہ پہلے سمجھ لو, بھائی مضاربت جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بھائی مضاربت جس میں محنت ایک کی ہوتی ہے, مال دوسرے کا ہوتا ہے, اور نفع آپس میں حصوں کے بقدر تقسیم ہوتا ہے. مثلا بھائی میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو, اور جو نفع کمائیں گے وہ آدھا آدھا ہوگا. تو میں جس نے, وہ شخص جو مال دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, رب المال. یہ عقد جو ہے وہ مضاربت ہے, اور جس نے پیسے دیے وہ کیا کہلاتا ہے, رب المال. اور جو محنت کرتا ہے اسے کہتے ہیں مضارب. کیا کہتے ہیں؟ مضارب. تو میں ہوا رب المال اور آپ ہوئے مضارب. اب ہمارے درمیان عقد یہ ہوا کہ بھئی جتنا نفع کماؤ گے 75% میرا 25% تمہارا, تو گویا ربع آپ کا اور 3/4 میرے. بھئی تو آپ مضارب بالربع ہوئے, آپ کیا ہوئے, آپ کو چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر آپ کا میرا معاملہ یہ ہوا کہ جتنا نفع کمایا 1/3 آپ کا 2/3 میرے, تو اب آپ کو کیا کہیں گے, آپ کون ہیں, مضارب ثلث ہو گئے. اگر نصف نصف کا فیصلہ ہوا, نصف نفع آپ کا ہوگا نصف میرا, تو آپ کیا ہوں گے, آپ مضارب بن نصف. بھائی تو متن میں مضارب بن نصف کی صورت بیان کی ہے, لیکن ہر ایک میں اسی طرح ہوگا, مضارب بالثلث ہو بالربع ہو جتنا بھی ہو. بھائی اب صورت مسئلہ یہ, بھائی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے، آپ میرے مضارب بن نصف ہیں، آپ نے ایک چیز 10,000 روپے میں خریدی، 10,000 روپے میں خریدنے کے بعد آپ نے وہ چیز مجھ پر 15,000 میں بیچ دی، بھائی کتنے میں بیچ دی؟ 15,000 میں بیچ دی. اب آگے میں اس چیز کی مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں دیکھو آپ بھائی مضارب نصف نے کتنے کی خریدی تھی وہ چیز؟ 10,000 کی، یہ یوں کو 10 کی خریدی، 10 روپے کی، اس نے کتنے کی خریدی؟ 10 روپے کی، مجھ پر کتنے میں بیچی؟ 15 میں، نفع کتنا کمایا؟ 5 روپے بھائی. تو 5 میں سے آدھا نفع اس کا ہے اور آدھا میرا، معلوم ہوا 2.5 روپے نفع اس کا اور 2.5 روپے میرا ہے. تو لہذا جب میں نے اس سے 15 کی خریدی تو وہ جو 15 میں نے ادا کیے اسے، اس میں سے کتنا نفع اس کے پاس گیا ہے؟ نفع کتنا ہے اس نے؟ 5. اس 5 میں سے 2.5 کس کے ہیں؟ میرے ہیں، مجھے ہی ملنے ہیں. تو معلوم ہوا یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی؟ 15 کی پڑی یا 12.5 کی؟ یہ مجھے 12.5 کی پڑی. لہذا اب میں بیع مرابحہ کروں گا تو کتنے بتلاؤں گا؟ 12.5 کی پڑی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ورب المال، اس کا عطف ہے مولانا ما قبل میں متن میں سیدن پر، اے رابح سیدن ورابح رب المال، مرابحہ کرے گا رب المال بھائی، علامہ اس سمن پر، شراہو کہ جس پر خریدا تھا، کس نے؟ مضاربہو بن نصف، اس کا جو مضارب بن نصف ہے. ترجمے پہ غور کرنا، بڑا مشکل ترجمہ ہے یہاں پر بھائی، کہ رب المال بیع مرابحہ کرے گا علامہ اس سمن پر، شراہ مضاربہ بن نصف، کہ جس پر خریدا تھا اس کے مضارب بن نصف نے، اولاً پہلے مضارب بن نصف نے کس پر خریدا تھا پہلے بھائی؟ کتنے میں خریدا تھا؟ 10 پر، اس 10 پر مرابحہ کرے گا. آگے وہ نصف جو ہے اس کا عطف بھی اس ماں پر ہے بھائی، علامہ علامہ وَعَلَى نِصْفِ مَا رَبِحَا، اور نصف اس کا جو اس نے نفع کمایا. بھئی آپ میرے کون ہیں؟ مضارب بن نصف، آپ نے وہ چیز کتنے کی خریدی؟ 10 کی. تو اب میں اس چیز کو، میں نے جب 15 کی خریدا، میں بیع مرابحہ آگے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ 10 اور جمع اس نفع کا نصف بھائی کتنا بن گیا؟ 12.5. یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ رب المال وہ جو ہے بیع مرابحہ کرے گا، علامہ شراہ مضاربہ بن نصف اولا، اس سمن پر جس پر اس کے مضارب بن نصف نے پہلے خریدا تھا، ونصف ما ربحا، اور نصف وہ جو اس نے نفع کمایا، وہ سمن اور جمع نصف ربا بھائی، جو اس نے نفع کمایا. بھائی کیسے نفع کمایا تھا؟ بشرائہ، ہاضمیر راجع ہے رب المال کو، ہاضمیر کس کو راجع ہے؟ اور منہ کی جو ہاضمیر ہے یہ راجع ہے مضارب کو بھائی، بوجہ خریدنے رب المال کے، جو اس نے نفع کمایا تھا بوجہ خریدنے. بھائی اس نے 5 روپے کس طرح نفع کمایا تھا؟ کس پر بیچا تھا؟ رب المال پر. وہی بیان کر رہے ہیں، بوجہ خریدنے رب المال کے دوسری مرتبہ منہ کس سے؟ مضارب سے. مضارب سے جو رب المال نے دوسری مرتبہ خریدا، ایک مرتبہ تو مضارب نے خود خریدا، پھر دوسری مرتبہ اس سے کس نے خریدا؟ رب المال نے. تو اس دوسری وجہ خریدنے کی وجہ سے اس نے کتنا نفع کمایا؟ 5. تو اب اگر رب المال آگے اس کو بیچنا چاہے تو جس قیمت پر اس نے خریدا تھا، جمع نصف نفع بھائی. اشترى المضارب بن نصف ثوبًا بعشرة، خریدا بھائی مضارب بن نصف نے کپڑا بھائی کتنے کے بدلے؟ 10 کے بدلے. آپ مثلا، آپ مضارب بن نصف ہیں، آپ نے کپڑا خریدا 10 کے بدلے، وباعہ من رب المال ب15، اور بیچا اس کو رب المال پر کتنے کے بدلے؟ 15 کے بدلے. کتنا نفع ہوا؟ 5. فالثوب قام على رب المال ب12.5، تو کپڑا رب المال کو کتنے کا پڑا؟ 12.5، 12.5 کا. فَإِنْ اَعْوَرَّتْ مَبِيعَتُ اَوْ وَطِيَتْ سَيِّبًا رَابَحَ بِلَا بِعَيَانٍ بَئِ، بھائی آپ کوئی چیز لے کر آئے بھائی، آپ مثلا ایک غلام یا باندی لے کر آئے بھائی، اور وہ آپ کے پاس ایک آنکھ اس کی ضائع ہوئی بھائی، کانا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کانا ہو گیا. اب آگے آپ اس کی بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ میں نے اس کو سلامت خریدا تھا، میرے پاس آ کر یہ کیا ہو گیا؟ کانا. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ حالانکہ ایک سلامت غلام ہے، ایک کانا ہے، لازمی بات ہے جو صحیح سالم غلام ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور کانے کی قیمت کم ہوگی، تو اس کی قیمت کم، لیکن بتلانا ضروری نہیں، کیونکہ آپ کے عمل کا کوئی دخل ہے نہیں. آپ نے نہیں کیا بھائی، آنکھ نے آپ نے اس کی آنکھ نہیں پھوڑی. اگر آپ نے پھوڑی ہو پھر تو بیان کرنا ضروری ہے بھائی. تو بس آپ اس کو یہ کہیں یہ غلام مجھے 5 لاکھ کا پڑا ہے اور آپ کو میں 5,50,000 میں دیتا ہوں بیع مرابحہ کے اندر. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پہلے ٹھیک تھا بھائی. یا بھائی آپ ایک باندی خرید کر لائے بھائی اور وہ سیبہ تھی، آپ نے اس کے ساتھ وتی کر لی، پھر اس کے بعد اب آگے اس کی بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بیان کرنا ضروری نہیں بھائی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کی ہے وتی، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی سیبہ تھی، وتی سے اس میں کوئی نقصان نہیں آیا بھائی. ہاں اگر وہ پہلے باکرہ تھی اب نقصان آ چکا، اب بیان کرنا ضروری ہے. دیکھیے بھائی، فینی عورت المبیعات، اگر کانا ہو جائے مبیعہ او وطیت یا وطی کر لی جائے مبیعے سے، سیبن اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ سیبہ ہو. رابح بلا بیان، تو بیع مرابحہ کرے گا بغیر کسی بیان کے. اے لا یجب علیہ، یعنی اس پر واجب نہیں ہے کہ یقول، یوں کہے کہ انی اشتریتھا سلیمتا، کہ میں نے تو اس کو سلیم خریدا تھا، صحیح سالم خریدا تھا. فعورت فی یدی، پھر میرے ہاتھ میں یہ مبیعہ کیا ہوا؟ کانا ہو گیا. وعند ابی یوسف والشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمہم اللہ تعالی لزمہ بیان ہذا، جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر یہ بیان کرنا لازم ہے. صورت سمجھ؟ ہم کہتے ہیں ضروری نہیں بھائی، اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے، بینائی ختم ہوئی ہے، تو وصف فوت ہوا ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے بھائی، اور آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے بھائی. تو جبکہ یہ امام ابو یوسف امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لازم ہے بیان کردہ لیا، انہو لا شک کا، اس لیے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انہو ینقص السمن بالاعورار، اس کے سمن کیا ہوں گے؟ کانا ہونے کی وجہ سے کم ہوں گے. بھائی کانا ہونے سے سمن کم ہوں گے؟ کہتے ہیں ایک ضابطہ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ وصف کے کم ہونے سے سمن ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں. کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ کہا تھا کہ وصف کے مقابلے میں سمن کا کوئی متعین حصہ نہیں ہوتا. مثلا اب آپ یہ نہ کہیں ایک آنکھ کانی ہو گئی، اب اس کے کیا کیے جائیں گے؟ 100 روپیہ اس کے حصے میں کیا کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا. یہ 100 اس کا حصہ تھا، وہ اب کیا کیا جائے؟ کم کیا جائے. بلکہ یہ معنی نہیں تھا، یہ تو ظاہر بات ہے بھائی، وصف جتنے زیادہ ہوں گے مبیعے کی قیمت اتنی زیادہ، لیکن اس وصف کے فوت ہو جانے سے آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں اختیار دیا جاتا تھا سمن کے اندر کمی نہیں، کیونکہ وصف کے مقابلے میں سمن کا کوئی معلوم حصہ نہیں آتا بھائی. ہاں اسے قیمت بڑھتی ہے لیکن سمن میں سے کوئی حصہ اس کے مقابلے میں نہیں آتا. وما قیل، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ان الاوصاف لا یقابلها شیء من الثمن، کہ اوصاف جو ہیں کہ اس کے کوئی چیز اس کے مقابل نہیں ہے، من الثمن سمن میں سے، معنی اس کا معنی یہ تھا کہ ان الاوصاف لا یکون لها حصۃ معلومۃ من الثمن، کہ اوصاف جو ہیں ان کا کوئی معلوم حصہ نہیں ہوتا سمن میں سے، کوئی معلوم اور متعین حصہ سمن میں سے نہیں ہوتا. لا اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ ان السمن لا یزید بسبب الوصف، کہ سمن وصف کی وجہ سے بڑھتے ہی نہیں، وصف کی وجہ سے سمن تو بڑھتے ہیں بھائی. ولا ینقص بفواتہ، اور یہ کہ اس کے فوت ہو جانے سے کم نہیں ہوتے، بھئی کم اور زیادہ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا. تو انہوں نے ذکر یہ کیا بھئی کہ اوصاف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے، ایک یہ بات ذکر کی، اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوصاف کے بڑھنے سے سمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، اوصاف کے کم ہونے سے سمن بھی کم. تو یہ کیا مطلب ہوا بھئی کہ اوصاف کے مقابلے، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اوصاف کے مقابلے میں سمن نہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اوصاف زیادہ ہوں گے تو سمن زیادہ ہوں گے، اوصاف کم ہوں گے تو سمن کم ہوں گے. بھئی یاد رکھیے اوصاف کے بڑھنے سے سمن بڑھتے ہیں. بھئی مثلا آپ ایک غلام خریدنا چاہتے ہیں، اگر اس کو ایک ہنر آتا ہے تو اس کی اور قیمت ہوگی، اس کو دو ہنر آتے ہیں تو اور قیمت ہوگی، تین چار ہنر آتے ہیں تو اس کی اور زیادہ. تو جتنے اوصاف بڑھتے جائیں گے اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی. تو اوصاف کے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے اور اوصاف کے کم ہونے سے قیمت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کہ اب اگر وہ وصف کوئی کم ہو جائے تو ہم بھی کیا کریں اس وصف کی وجہ سے سمن میں کٹوتی کریں اور یہ کہیں کہ یہ اس وصف کے مقابلے میں کاٹے، اس لیے کہ وصف کے مقابلے میں سمن میں سے کوئی معلوم حصہ نہیں ہوتا. مثلا ایک غلام آپ نے خریدا بھائی، اس میں بھائی نے کہا چار ہنر ہیں بھائی، فرض کرو بھائی کتنے ہنر ہیں، چار ہنر ہیں بھائی، آپ نے 5 لاکھ میں وہ غلام خرید لیا، پھر گھر آئے پتا چلا بھائی اس کو تو صرف دو ہنر آتے ہیں، دو اس نے ویسے ہی دھوکا دیا بھائی، دو ہنر اسے. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی کہ ایک ہنر دو ہنر نہیں آتے، ان کے کتنے پیسے بنتے تھے 1 لاکھ روپیہ، وہ کاٹا جائے گا. یعنی ان وصف کے مقابلے میں وہ جو سمن مقرر ہوئے کوئی اس کا کوئی معلوم حصہ نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اوصاف کے بڑھنے سے قیمت تو بڑھتی ہے لیکن سمن میں سے کوئی متعین حصہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو لہٰذا اب آپ کہیں بھائی دو ہنر نہیں آتے اس کو، اور ایک ہنر کے مقابلے میں 50,000 ہیں، دوسرے ہنر کے مقابلے میں بھی کتنے ہیں 50,000 ہیں، یہ کم کیے جائیں گے بھائی. بھائی یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ ایک ہنر کے مقابلے میں کتنے ہیں 50. ٹھیک ہے ہنر سے قیمت تو بڑھ گئی، لیکن یہ کہنا کہ اب 5 لاکھ میں سے 50,000 ایک ہنر کے مقابلے میں ہے، یعنی وصف کے مقابلے میں آپ سمن لے آئے، یہ بات درست نہیں ہے بھائی، یہ بات درست نہیں ہے بھائی. 5 لاکھ ہے تو وہ پورے غلام ہی کے ہیں. البتہ آپ اس صورت میں یہ کہیں گے کہ مشتری کو کیا دے دیا جائے گا، خیار دے دیا جائے گا بھائی، کہ وصف وہ اوصاف فوت ہوئے ہیں، لینا چاہتے ہو تو لے لو اتنے ہی کے اندر، اور واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر دو. تو وصف سے قیمت تو بڑھ گئی اس چیز کی، لیکن ہے وہ اس چیز کی ذات کی قیمت نہ کہ اوصاف کی قیمت. علاوہ اس کے انہاز البیع مبنی علی الامانتی، علاوہ اس کے کہ اس بیع کی اب بنیاد کس پر ہے بھائی، امانت ہے پر ہے. فل احتیاطات السابقۃ لا تناسب ھذا، تو سابقہ جو احتیاطیں آپ نے ذکر کی تھیں وہ اس کے مناسب، آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں سکوت کر لو بتاؤ ہی نہ، اور پیچھے اتنے احتیاط کر رہے تھے جہاں شبہ بھی آتا تھا آپ شبہ کو بھی کیا کرتے تھے، ملحق بالحقیقت کرتے تھے. تو یہ ان کے مناسب یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے. کن کی بات چل رہی ہے؟ یہ امام ابو یوسف اور امام، ہاں. تو کہتے ہیں اس کی بنیاد امانت پر ہے تو سابقہ احتیاطیں اس کے مناسب نہیں ہے کہ آپ سکوت کریں. لیکن نجیب، لیکن ہم جواب دیتے ہیں، بینہ لم یأتی من البائع غرور، کہ بائع کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں آیا، آپ کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں آیا. فإنه صادق في قوله قامت علي بكذا، اس نے تو یہ کہا مجھے اتنے کی پڑی ہے، اور واقعی اس کو کیا ہے اتنے کی پڑی ہے، وہ تو سچا ہے اپنے اس قول کے اندر کہ قامت علي بكذا مجھے اتنے کی پڑی ہے. لكن المشتري اغتر، لیکن مشتری نے دھوکہ کھایا ہے، بحماقته، اپنی حماقت کی وجہ سے، یہ مشتری کی بے وقوفی ہے، اسے چاہیے تھا کہ سوال کرتا کہ تم نے اسی طرح خریدا تھا یا سلیم تھا پہلے، سلامت تھا، یہ تو اس کو پوچھنا چاہیے تھا. جب اس نے اپنی حماقت کی وجہ سے نہیں پوچھا تو بائے پر بھی کوئی بیان کرنا ضروری نہیں. فعلیہ، اس لیے مشتری پر لازم تھا کہ ان یسالہ، کہ اس سے پوچھتا، ان نکشتریتا بکذا سلیمتن سلیمتن او معورتن، کہ کیا آپ نے اس کو اتنے کا سلامت خریدا تھا یا کانا خریدا تھا، فیبین لہ الحال، تو پھر بائے کیا کرتا اس کے لیے حال کو بیان کرتا، فَإِذَا قَصُرَ فِي ذَلِكَ، جب اس نے کوتاہی کی اس کے اندر، لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ كَشْفُ حَالٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهَا، تو واجب نہیں ہے بائے پر کھولنا ایسے حال کا، لَمْ يُسْأَلْ عَنْهَا، جو اس سے پوچھا نہیں گیا، مجھول پڑھو بھئی، وَإِنْ فُقِعَتْ اَوْ وُطِعَتْ، اور اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی مبیعہ کی، او وطیعت، یا اس سے کیا کر دی گئی، وطی کر دی گئی، بکرن، اس حال میں کہ وہ کیا تھی بھئی، باقرہ تھی، اب دیکھو آنکھ پھوڑ دی گئی، معلوم ہوا اپنے فیل کا دخل ہے، اب بیان کرنا پڑے گا، یا وطی کی گئی اس حال میں کہ وہ باقرہ تھی، اب کیا آیا مولانا، نقصان آیا، لازمہ بیانہ، تو اب بیان کرنا لازم ہے، وَقَرْضُ فَارٍ وَحَرْقُ نَارٍ لِلثَّوْبِ الْمُشْتَرَكِ الْأُولَى، بھئی آپ ایک کپڑا لے کر آئے تھے بھئی 1000 روپے کا، آپ نے گھر میں رکھا، رات کو صبح بیچنے لگے، دیکھا تو چوہا اس کو کتر چکا ہے، کچھ بھئی چوہا کیا ہے اس کو کچھ کتر چکا ہے، یا مولانا آپ نے کپڑا لے کر آئے 1000 روپے کا، آپ آگ کے قریب بیٹھے تھے، چنگاریاں کچھ اڑیں اور اس کپڑے پر پڑیں اور تھوڑا سا وہ جل گیا بھئی، تو کہتے ہیں اب یہ بیان کرنا ضروری ہے، یعنی اب اس کپڑے کو مرابحتن بیچ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چوہے نے کترا ہے میرے پاس کترا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، یا یہ جو آگ سے جلا ہے میرے پاس جلا ہے، پہلے یہ جلا ہوا نہیں تھا جب میں نے 1000 کا خریدا، کہتے ہیں نہیں یہ بھی پہلے اوصاف کی طرح ہے، جیسے وہاں بیان ضروری نہیں تھا یہاں بھی بیان ضروری، اس لیے کہ اس میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں، ہاں اگر وہ پوچھتا ہے پھر بیان کرنا پڑے گا بھئی، ورنہ تو کیا بن جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، وَقَرْضُ فَارٍ، فَار کہتے ہیں چوہے کو، قرض کا معنی کترنا اور چوہے کا کترنا، وَحَرْقُ نَارٍ، حَرْ کا معنی جلانا اور آگ کا جلانا، لِسَّوْبِ، کس کو بھئی، کپڑے کو، وہ کپڑا، المشترہ، جس کو خریدا گیا ہے، کل اولا، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھی کس کی طرح ہیں، ان اس صفت اولا کی طرح ہیں جن میں بیان نہیں تھا، وَتَكَسُّرُهُ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ كَسَّانِيَتِ، اور اس کا تکسر کا معنی شکنے پڑنا، کیا پڑنا، شکنے پڑنا، بھئی آپ ایک کپڑا خرید کر لائے بھئی، اب ایک کپڑا ہے زبردست بھئی استری کیا ہوا ہے، مایا لگا ہوا ہے، ایک وہ کپڑا پڑا ہے، ایک وہ کپڑا پڑا ہے جو بالکل استری خراب ہے، خوب شکنیں پڑی ہوئی ہیں، تو مشتری جو ہے کس کو پسند کرے گا، لازمی بات ہے، وہ جو خوب اچھی حالت میں کپڑا ہے، تو اور یہ اب تو خیر چلیں شکنیں پڑ گئیں پھر بھی کوئی ٹھیک کرنے کی صورت ہو سکتی ہے بھئی، لیکن قدیم زمانے کے اندر تو بھئی اتنے اسباب نہیں تھے بھئی، تو وہاں تو ایک دفعہ شکنیں پڑ گئیں نئے کپڑے کے اندر، تو پھر تو اس کا کوئی غالباً شاید علاج ہی نہ ہو بھئی، اگر علاج ہو بھی تو اس پر خرچہ کرنا پڑتا ہوگا، جیسے آج کل بھی اب دوبارہ اس کو کیا کروائیں گے آپ، ڈرائی کلین کروا رہے ہیں، دھوبی سے دھلوا رہے ہیں، تو کیا آئے گا خرچہ، تو اب یہ جو کپڑے کے اندر شکنیں پڑ گئیں مشتری کے کھولنے اور بند کرنے، کیا ان کو بیان کرے گا یا نہیں کرے گا، کہتے ہیں یہ ثانیہ کی طرح ہے بھئی، اوصاف ثانیہ کی طرح جن میں بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے اپنے عمل کا دخل ہے، اس نے اس تھان کو کھولا اور لپیٹا بار بار، جس کی وجہ سے کپڑے پر کیا پڑ گئیں بھئی، شکنیں پڑ گئیں، سمجھ میں آیا، تو اس سے قیمت کم ہوتی ہے، تو لہذا بیان کرنا پڑے گا، وَتَكَسُّرُهُ، اور شکنوں کا پڑ جانا اس کپڑے میں، بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ، اس مشتری جو جس نے جو اب آگے مرابحہ کرنا چاہتا ہے اس کے کھولنے اور لپیٹنے کی وجہ سے، نشر کا معنی کھولنا، طی کا معنی لپیٹنا، اس کے کھولنے اور لپیٹنے کی وجہ سے جو شکر ہے، کسانیت، یہ کس کی طرح ہیں، دوسرے کی طرح، جن میں کیا کرنا ضروری تھا، بیان کرنا ضروری تھا، چلیے بس، وَنَحَدَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ